میں آپ کے سامنے اس حدیث کے متعلق چاہتا ہوں کہ یہ تینوں جملے, دو جملے مختصر تھے اور یہ تیسرا جملہ آج کا وضاحت سے اگر اللہ نے چاہا. تو پہلا جملہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, جاہد المشرکین باموالکم, مشرکین کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ, مال کے ذریعے سے جہاد کرو, مال کے ذریعے سے مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو, مال کے ذریعے سے مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو. شارحین حدیث نے اس کو ذکر کیا ہے اور اس روایت کو مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اپنے ایک رسالے الجہاد میں, اس کا چھوٹا سا رسالہ ہے جہاد, اس کے فضائل اور احکام اور مسائل, اور بہت اچھا رسالہ ہے, اس میں یہ حدیث انہوں نے درج کی ہے اور اس کی تشریح بھی کی ہے. اور تشریح میں وہ فرماتے ہیں کہ جاہد المشرکین باموالکم, دیکھو مقید کر لیا ابھی تلوار سے ہرا کے مال کے ساتھ, تو فرمایا کہ آپ کا مال وہاں لگے جہاں کفار کے ساتھ لڑائی اور کفار کے ساتھ مقابلے کو فائدہ پہنچے, آپ کا مال وہاں استعمال ہو جائے جو جہاد کے میدان کو فائدہ پہنچے. تو جہاد بالمال وہ ہوا کہ آپ کا مال وہاں خرچ ہو جائے جو جہاد کے میدان کو فائدہ پہنچے. تو یہ بہت بڑی بات ہے, معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. آپ کا واسطہ نہیں پڑا, جب واسطہ پڑ جائے گا اور آپ پر اعتراضات شروع ہو جائیں گے تو آپ صرف جان لیں گے کہ واقعی یہ ایک قیمتی تقریر ہے. جہاد بالمال وہ ہے کہ جہاد کے میدان کو فائدہ پہنچے. آپ نے مال خرچ کیا, مجاہدین نے اسلحہ خرید لیا, یا پھر جہاد بالمال کیا, تو قرآن نے جہاد بالمال کو ایک جگہ ذکر نہیں کیا, وہ کئی جگہ ذکر کیا, کئی جگہ قرآن عظیم میں جہاد بالمال کا ذکر ہے. بعض جگہوں میں تو جہاد بالمال جہاد بالنفس سے پہلے ذکر کیا ہے, جہاد بالمال کو جہاد بالنفس سے پہلے ذکر کیا ہے, اس لیے کہ نفس کی قربانی اگر آپ دیں گے تو پہلے مال کی ضرورت پڑے گی, کیونکہ جہاں آپ قربانی دیں گے سری نگر آپ جائیں گے اور جان کی قربانی دینے کے لیے آپ وہاں جائیں گے تو 4000 روپے آپ کو بھرنے ہوں گے, 3500 روپے وہ دلال لیتا ہے آپ کو راستہ دکھانے کے لیے سری نگر پہنچائے گا. اندازہ کریں یہاں بھی آپ کو ساتھ ٹرین سینٹر لے جائیں گے افغانستان, تو وہ آپ کے آنے جانے کا کرایہ لیں گے, وہاں کھانے پینے کا تو کچھ نہیں لیں گے, گولیوں کا کچھ نہیں لیں گے, ٹرین کا کچھ خرچ نہیں ہے, سونے اٹھنے بیٹھنے کا, چائے وغیرہ ناشتے کا تو کچھ نہیں ہے, لیکن آپ کو آنے جانے کا خرچہ بھرنا ہوگا. تو دیکھو یہ جہاد نفس اگر آپ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو مال کو ذریعہ بنانا پڑے گا, آپ کو مال استعمال کر کے وہاں پہنچنا ہوگا. اس لیے اس اصول کے تحت قرآن عظیم نے اکثر و بیشتر جگہوں میں جہاد بالمال کو مقدم کیا ہے کہ مال خرچ کرو, مال دو اس راستے میں, اور اس مال کو پل بناؤ اور میدان تک پہنچو. اور اگر ایسا نہیں کرو گے, ایسا اگر نہیں کرو گے تو یہ قرآن عظیم نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا اگر نہیں کرو گے تو پھر جیسے قرآن عظیم میں صحابہ کرام نے اس آیت کی تشریح کی, انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, ٹھیک ہے, اللہ کا راستہ یہ جہاد ہے, متعین ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو وہ صحابی فرماتے کہ ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں مال خرچ کرنے میں آپ نے کنجوسی سے کام لیا, جہاد کا اسلحہ نہیں خریدا گیا اور جہاد کے لیے سب و سامان جو ضرورت پڑتی ہے اس کا مہیا نہیں ہوا, اور آپ مجاہدین کے کھانے کے لیے انتظام نہیں ہوا, اور آپ نے اپنے مال کو اپنے گھر کے نیچے رکھا, تو کفار غالب آ جائیں گے, کیونکہ جہاد کا میدان کمزور پڑ جائے گا, اور جب کہ جہاد کا میدان کمزور پڑ جائے گا تو کفار غالب آ جائیں گے, اور جب غالب آ گئے تو پھر تمہیں سب کو ہلاک کر دیں گے, اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. بولا تم کو بھی ایک ملتا لوگ, پھر بچوں کو بھی ضبط کر دیں گے, عورتوں کو لے جائیں گے اور مال کو بھی لے لیں گے, یہ ہلاکت ہے. یہ کچھ موقع پہ صحابی نے تحریر فرمائی, جب ایک تابعی نے یہ فرمایا, ایک تابعی نے یہ فرمایا کہ اے صحابی اتنے جان کی بازی لگاتے ہو, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ کرو, تم یہاں جماعتوں میں اندر گھستے ہو اور کفار کے جھمگٹے میں چلانگ لگاتے ہو, یہ تو آپ خودکشی کر رہے ہیں. تو صحابی نے فرمایا کہ یہ تقریر نہیں ہے اس آیت کی, یہ آیت جب اتری تھی تو ہم موجود تھے, یہ ہم صحابہ کرام پر اتری ہے اور اس کی تقریر ہمیں معلوم ہے, اور تقریر اس کی یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہو گئی اور اکثر علاقے کے پتا ہو گئے تو صحابہ کرام نے سوچا کہ اب تو ہم غالب آ چکے ہیں, اب مال خرچ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی, اب تو ہم غالب ہیں, ہم سے کافر دوبارہ غلبہ حاصل نہیں کر سکتے, تو ہم قلبی طور پہ مال دینے میں کچھ سست ہو گئے. اس سستی کو اللہ نے دیکھ لیا اور جان لیا اور اس کے بارے میں فرمایا کہ والا تم کو بھی ہے کو ملتا ہوں گا ہم سے کوئی نہیں ملنا, اللہ کے راستے میں خرچ کرو اپنے کو ہلاک سے بچ جاؤ. یہ مال جہاد مل مال ہے, اور اس میں جو سستی ہوتی ہے اور اس میں جو بخل کوئی آدمی کرتا ہے اور مال والے کرتے ہیں بخل, تو اس کا بڑا اثر جو ہے وہ میدان جہاد سے پڑتا ہے, اگر جہاد کا میدان گرم ہو پڑتا ہے, اور یہ ان لوگوں کو معلوم ہے جن کو جہاد کے واسطہ ہے. پھر بھی مجاہدین کی تکلیفیں تو ہیں, لیکن ایسی تکلیفیں آ جائے گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے جنگ کی نقشہ برابر کرنے کے لیے اور جنگ کی نقشہ جیتنے کے لیے کفار ہو یا مسلمان ہو, وہ یہ کہتے ہیں کہ سامان رسد کر جائے, دیکھیں نا سامان رسد کر جائے, سامان رسد کر جائے تھے اور وہ راستہ کاٹ لیے تھے کہ اندر جو ہے وہ مواد غذائیہ نہ پہنچے, کھانے کا سامان نہ پہنچے, خود بخود مر جائیں گے, دیکھیں مال نہیں پہنچا تو وہاں جہاد کا میدان کرنا پڑ گیا. ہمیں یاد ہے توڑ گھر کے اوپر ایمان مجاہدین ہم جب گئے اگر دفعہ میں جانا ہوا الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اس منظر کو ہم نے دیکھا تو خوف پتہ نہیں ہوا تھا, تو جب چلے پہاڑ کے قریب پہنچے تو مرغ نے آزان دیا زوردار آزان, سب سے پہلے ہم نے مرغ کے آزان سنی, تو میں نے کہا کہ مرغ تو بھی لطف اٹھا رہا ہے کہ یہاں اللہ کا نام بلند ہو گیا ہے, مجاہدین اس پہاڑ سے قابض ہو گئے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند ہو رہا ہے, تو بھی اونچی اونچی آزانیں دے رہا ہے. بہرحال وہاں جب پہنچے تو ساتھی نے محاورے میں وہ باڑی یا مرکزی خلیل سے رابطہ کر کے جو کئی میل فاصلے پر ہے وہ فاصلہ اس نے محاورے میں رابطہ کر کے اس سے کہتا ہے کہ چکوروں کا کھانا اور اس کا دانا ختم ہو گیا ہے. چکور وہاں کے پرندہ ہے وہ پہاڑوں میں بڑا خوبصورت ہے, یہاں بھی لوگ پالتے ہیں, اس سے آواز خوبصورت آواز ہے, تو چکوروں کا غذا ختم ہو گئی ہے بھائی بھیج دو. یہ مجاہدین کو چکور کہہ رہا ہے, وہ اپنے زبان پر کیوں نہیں بولتا تھا, اگر وہ یہ کہتا کہ مجاہدین کے غذا ختم ہو گئی ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو یہ دشمن اگر اس مقابلے کو پکڑ لیتا اور وہ اس کو سن لیتا تو وہ کہتا بھائی اب اپنے محاصرے کو اور زیادہ مضبوط کر لو تاکہ یہ مر جائے. محاصرہ تو سن نہیں تھا لیکن مہاراج کپڑا تو قریب تھے سامنے تھے, وہ کر سکتے تھے کہ ہاتھ سے وہ کاٹ لیتے پسارا اور ہاتھے میں لگاتے. پھر ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ وہ جو دوسرے چکور ہیں ان کا کھانا بھی ختم ہو گیا ہے, ان کے لیے بھی کھانا بھیج دو. وہ جو دوسرے چکور ہیں یہ دوسرے چکور جو ہے یہ اسلحے کو کہہ رہا تھا کہ گولیوں کی بھی ضرورت ہے, بندوقوں کی غذا کی بھی ضرورت ہے اور مچھلی کی بھی امتحانوں کی غذا کی بھی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نہیں. یہ جائز المشرکین ابھی اموالے کو قرآن عظیم نے اس کو بار بار ذکر کیا. میں کسی مختصر تشریح کو اسی جگہ چھوڑ کے یہ آپ کے سامنے عرض کر لوں کہ آپ کا مال اگر آپ کے فقیر بھائی پہ خرچ ہوتا ہے ثواب کا کام ہے, زبردست ثواب ہے. آپ کا مال مسجد پہ خرچ ہوتا ہے, بڑا ثواب ہے. آپ کا مال ایک فقیر بیوہ عورت پہ خرچ ہو جائے, بڑا ثواب ہے. یتیموں پہ خرچ ہو جائے, بہت بڑا ثواب ہے. مدرسوں پہ خرچ ہو جائے, بڑا ثواب ہے. لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جہاد کیا, مال کے ساتھ جہاد کیا. دیکھو یہ شرعی اصطلاحات ہے, شرعی اوزار اور شرعی چیزیں اور شرعی الفاظ اور شرعی اصطلاحات اور شرعی اصطلاحات, اس میں کمزوری اگر پیدا ہو جائے گی تو پھر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ آج ہو رہا ہے. ہم آپ کے ذہنوں سے وہ جو غلطیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کے نکالنے میں کتنی دقت لے جائیں گے, کتنی دقت لے جائیں گے. اگر ابتدا سے یہ فرق اور یہ امتیاز اور یہ تمیز اس کا لحاظ رکھا جاتا تو پھر آج ہمیں یہ ضرورت تو نہیں پڑتی اور یہ محنت اور یہ کوشش نہ کرنی پڑتی کہ آپ کے ذہنوں سے یہ نکالنا ہے کہ بھائی جہاد دل مال کیا ہوتا ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی بس اپنے بچوں کو محرم اور حرام کے دس آجورہ کو, یہ حدیث میں ہے کہ دس آجورہ میں اپنے اولاد سے وساط کرنے سے مالی مالی وساط آتی ہے اور مال میں برکت آتی ہے. دس محرم کو اپنے اولاد کو اچھا اچھا کھانا کھلاؤ اور ہم نے اچھا اچھا کھانا کھلایا اور کیا کہہ کے ہم نے جہاد کیا, دیکھیں بھائی یہ ثواب کا کام ہے, کون انکار کرتا ہے. لیکن یہ ثواب کے درجے میں شریعت نے پیش کیا ہے, اس کو شریعت نے جہاد دل مال نہیں کہا ہے, شریعت نے نیکی اس کو کہا ہے, اس کو بیر کہا ہے, اس کو صدقہ کہا ہے اور اس کو ایک نیک کام کہا ہے جس پر بہت بڑا ثواب ملتا ہے, اجر کہ یہ جہاد میں اس اصطلاح کو کمزور کرنا. میں آپ کو بس یہ کہہ دوں کہ جہاد بالمال وہی ہے کہ آپ کا مال ان راستوں پہ لگ جائے اور ان شعبوں پہ لگ جائے جن شعبوں سے جہاد کے میدان کو فائدہ پہنچے. یہ جہاد بالمال ہے. امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سمجھ چکے ہوں گے. دوسرے نمبر پہ جہاد بالنفس ہے جو اس حدیث میں ہے. تو جاہدو بأموالکم وأنفسکم. جہاد بالنفس یہ بھی مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے جو اس کی تشریح کی ہے اور شارحین حدیث جو اس کی تشریح فرماتے ہیں, تو جہاد بالنفس بھی وہی ہے کہ آپ اس نفس کو ایسے امور میں لگائیں جن امور سے جہاد کے میدان کو فائدہ پہنچتا ہو. جہاد کے میدان کو آپ کے نفس سے فائدہ پہنچے, براہ راست فائدہ پہنچے. یہ جہاد میں نفس ہے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی نے کتاب الجہاد میں جہاد بالنفس کے متعلق ایک حدیث نقل کی ہے اور فرمایا کہ والمجاہد من جاہد نفسہ بنفسہ والمجاہد من جاہد نفسہ بنفسہ. اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے جان کی بازی لگا کے جہاد کرے. من جاہد نفسہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے, بنفسہ کسی نفس کو اٹھا کے وہ میدان جہاد میں ڈال دے. لیکن جہاد نفسہ بنفسہ نفس کے ساتھ جہاد کرے, کسی نفس کو اٹھا کے کسی کام پہ لگائے اور ایسے کام پہ لگائے جس سے جہاد کے میدان کو فائدہ پہنچتا ہو. من جاہد نفسہ بنفسہ نفسہ اپنے جان کو اٹھا کے اور جہاد کرے. تو یہ جان کو جہاد کے راستے میں لگائے, جان کو جہاد کے راستے میں لگائے, آپ کے جان سے جہاد کے میدان کو فائدہ پہنچے. آپ کے جان سے جہاد کے میدان کو فائدہ آپ کے طرح بھی پہنچتا ہے کہ آپ نے دشمن کا مقابلہ کیا یا آپ نے خط اول میں کام کیا. خط اول میں نہیں تو دوسرے خط میں کام کیا, دوسرے میں نہیں تو تیسرے میں کام کیا, آخری میں رہے, اس میں ہی نہیں تو پھر مجاہدین کے سامان کے آپ نے حفاظت اور چوکیداری کی, اس میں بھی نہیں تو مجاہدین کے اس میدان کے لیے آپ نے کھانا پکایا, مجاہدین کے لیے آپ نے گولیوں کا انتظام کیا, مجاہدین کے لیے آپ نے پانی کا انتظام کیا, مجاہدین کے زخمیوں کو وہ لا کے آپ نے اس کی دوائی کا انتظام کیا. یعنی آپ نے اپنے نفس کو جہاد کے اس میدان کے جو تمام شعبے ہیں کسی نہ کسی شعبے میں لگا دیا. تو ایک شعبہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کو پانی کا ڈرے, اور دوسرا شعبہ یہ جو میں نے ذکر کیا, یہ کئی شعبے ایک شعبہ نہیں ہے, یہ سینکڑوں شعبے ہیں کہ آپ کے اس طرح جسم مبارک سے اور آپ کے اس ڈیڑھ من کے جسم سے اور پونے دو من کے جسم سے جہاد کے میدان کو فائدہ پہنچے. جہاد کے میدان کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ صرف مجاہدین کی جماعت میں وہاں بیٹھے رہے, لڑے نہیں بیٹھے رہے, لیکن مجاہدین کی جماعت کو آپ نے دگنا کر دیا. آج کل ایک ہر کفار کو نظر آ رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہوئے تو بہت زیادہ ہے. اس کو ترقی نے ذکر کیا ہے سیالہ ترقی رحمہ اللہ نے جو فقہائے حنفیہ کے چوٹی کے ائمہ میں سے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جو اٹھے ہوئے بچے ہیں, ابھی بالغ نہیں ہیں, اٹھے ہوئے بچے ہیں جہاد دفاعی میں, وہ اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں, اجازت کے بغیر جا سکتے ہیں. دفاعی صورت جب اللہ بول دے کفا, اس میں یہ چھوٹے بچے بھی جا سکتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر کہ یہ لڑ نہیں سکتے ہیں لیکن یہ مجاہدین کی جماعت کو زیادہ تو کر سکتے ہیں, کفار دیکھیں گے تو سب کو زیادہ نظر آئیں گے. دیکھو یہ بھی جہاد کے نفس ہے, آپ نے اپنے نفس کو وہاں پیش کیا اور کفار نے دیکھنے کے بھائی بہت زیادہ. تو نفس آپ کا جہاد کے میدان کے کسی نہ کسی شعبے کے فائدے میں لگ رہا ہے, چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو, چاہے میدان کے قریب ہو, چاہے وہ افریقہ میں کیوں نہ ہو, چاہے وہ سعودیہ میں کیوں نہ ہو, وہاں بھی آپ کا جسم اور آپ کا نفس وہ ایسے کام پہ لگا ہوا ہے جس سے براہ راست وہ کشمیر کے میدان کو فائدہ پہنچ رہا ہو. تو یہ بھی جہاد کے نفس ہے. میں یہاں اگر بیٹھ جاؤں اور احتکاف میں دو مہینے تین مہینے چار مہینے احتکاف کر لوں, اور میں نے کہا کہ میں نے بھی جہاد کر لیا, کیوں جہاد کیا بھائی؟ اس لیے کہ نفس کے ساتھ میں نے جہاد کر لیا. ٹھیک ہے, ایک ثواب کا کام تو نے حاصل کر لیا, لیکن اس کو جہاد کہنے سے کیوں شوق پیدا ہوا تمہیں؟ اس کے لیے شریعت مقدسہ میں کوئی اور الفاظ نہیں ہے، شریعت مطہرہ نے اس کے لیے کوئی اور معیار نہیں دیے، کوئی اور اتھارٹی نہیں دیے، کوئی اور حیثیت نہیں دی ہے کہ جو تمام حیثیتوں کو چھوڑ کر، تمام نیکیوں کو چھوڑ کر بس وہی بات کر رہے کہ میں یہاں معراج میں بیٹھا تھا دو مہینے چار مہینے، میں نے بڑا جہاد کیا، جبکہ آپ کے اس معراج ریڈ میں بھیج رہے تھے جہاد کے میدان کو ایک ذرا فائدہ نہیں پہنچا، نہ آپ نے دعا دی اس کے لیے، نہ آپ نے ان کے اخبار کو ذکر کیا، ذکر کرنے سنا، ان کے اخبار کو سنا اور ان کے لیے متفکر ہوئے اور ان کے لیے آپ نے ارشاد ادا کیا، عمر عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صبح قافیہ کے دنوں میں، جب قافیہ کی لڑائی ہوتی تھی، اس میں صبح صبح نکلتے تھے مدینہ منورہ سے باہر جا کر مدینہ منورہ سے باہر جا کر، اور جو آدمی وہاں پہ آتا تھا اس کی پوچھتا تھا کہ فارس میں جہاد کی کیا پوزیشن ہے، قافیہ کی جنگ ہو رہی ہے، کیا پوزیشن ہے تو کوئی آدمی وہاں اس طرف سے، تو بہت لمبا سفر ہے، ہر روز تو کوئی آدمی نہیں آتا تھا، کہتے کہ ایک دفعہ کئی آدمی آیا، تاریخ نے اس بات کو لکھی ہے، البیرا نے آئے لکھی اور انہوں نے لکھی ہے، تو اور جب میں قافیہ کے میدان پہ آ رہا ہوں تو اور سوال اوپر بھی اللہ تعالیٰ کیسے ہو گئے، بس بالکل جیسے کھیل گئے، اور اس کی پوچھ رہا ہے، وہ شخص نہیں جاتا تھا کہ یہ نہیں جاتا ہے کہ یہ امیر المومنین ہے، وہ سمجھتا کوئی آدمی ہے تو جہاد کے میدان کے بارے میں پوچھ رہا ہے، سوال سوالوں پر بھی اللہ تعالیٰ پیدل جا رہے اور وہ اپنی سواری سے آئے، وہ سوال ہے اور یہ نیچے سے پوچھ رہا ہے اور وہ ایک ایک بات بات بتا رہا ہے اور یہ پھر پوچھ رہا ہے، کھڑے رہا جب مدینہ منورہ کے صحیح پہنچے اور کسی نے آواز دیا کہ السلام علیکم یا امیر المومنین، تو وہ جو سوال تھا مجھے کہاں پوٹا، دو تین میل سے پیدل وہ آ رہا ہے میرے ساتھ نیچے اور میں اوپر سوار ہوں اور وہ پوچھ رہا ہے اور میں باتیں بتا رہا ہوں، یہ کیا غلط میں نے کیا، ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور پیدل اور میں سواری پہ، تو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج اس کو محسوس نہیں ہے، میں تو اس میں فخر سمجھتا محسوس کرتا ہوں، مجھے تو اس سے فخر ہے کہ ایک مجاہد سے میں جہاد کے جو انہوں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے وہ خبریں مجھے سنا رہا ہے، مجھے تو سب سے زیادہ اس میں خوشی ہے، اور اسی عمر فاروق کو اپنی اللہ تعالیٰ کا عجیب واقعہ ہے، ایک دور تھا اور اس طرح یہ دور پھر آ جائے گا، اللہ جب کسی کباب کو اٹھاتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے، وہ اللہ جب اٹھاتا ہے کباب کو کوئی روک نہیں سکتا، اب یہ مسئلہ چل پڑا ہے اور یہ صرف ایک ملک میں نہیں ہے، یہ دنیا کے کونے کونے میں ہے، اور خوش قسمت وہ ہے جو اس میں جانا نہیں چاہتا، ایسے ایسے لوگ ہیں جس کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے بھی جہاد افغانستان کے بارے میں کوئی حصہ لیا ہوگا، ایک بہت بڑے افسر تھے جو فوجی افسر ہیں، اس سے ملاقات ہوئی، زیادہ لوگ گمان بھی نہیں تھا کہ اس آدمی نے جہاد کے متعلق کچھ سنا ہوگا یا کوئی دلچسپی لی ہوگی، فوجی افسر ہے، اب بھی بسرے روزگار اور باقاعدہ سروس پر ہے، تو اس نے اور بات تو ظاہر نہیں کی، اس نے کہا میں بتا نہیں سکتا ہوں، اس کو لیکن میں نہیں ہوں کہ میں بتاؤں، لیکن جب کبھی جلال الدین حقانی صاحب سے آپ کی ملاقات ہو گئی تو ان کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ سیف اللہ کو جانتے ہو یا نہیں، ان کے جنگی نام سیف اللہ تھا، نام وہ ہے اس کا لیکن جنگی نام اس کا کیا رکھا تھا اپنا سیف اللہ، اور یہ جلال الدین حقانی متصل العالی کے تجربے کے لیے وہاں افغانستان میں لڑا، خیال گمان کسی کا نہیں آتا، جب اللہ ایک مسئلے کو اٹھاتا ہے تو اس کو کوئی آدمی دبا نہیں سکتا، ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی رکعت میں اللہ اکبر اور چپ، پھر اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے، پھر سجدے کے واپس آ کر کے دوسری رکعت میں اللہ اکبر اور چپ، پھر رکوع میں چلے گئے اور سجدہ کیا چپ، پھر آیا کیا، پھر تیسری رکعت کے لیے اسے تیسری رکعت کو ہوتی ہے چپ، اس میں تو قرت نہیں ہے، دو رکعتوں میں قرت کا نام ہی نہیں لیا، ایک لفظ زبان نہیں لکھا، سلام پھیر دیا، ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد میں ہوئی نہیں، جب سلام پھیر دیا تو ساتھیوں نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ امیر المومنین آپ نے تو تینوں رکعتوں میں قرت کا نام پوچھا، آپ نے سنے نہیں، کچھ پڑھا ہی نہیں، آپ نے پڑھا ہی نہیں، تو نے کہا کیا ایسے ہو گیا، چلو پھر نماز پڑھتے ہیں، اچھا ایسے ہو گیا، میں ایک مجاہدین کے دستے کو یہاں سے روانہ کر چکا تھا کل، اور اس کو میں مرحلہ وار رخصت کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کو اس پر زمین شام تک پہنچا دیا، اور اسی لیے میں لگا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ گرفت کیا، مستحق مجاہد تلویزیون کی دستے کو کہ یہ فلاں مرحلے پہ پہنچ گئے ہوں گے, آج وہاں ہوں گے, آج وہاں ہوں گے, آج وہاں ہوں گے, بلاخر میں نے اس کو شام کے سرزمین تک پہنچا دیا. کسی نے لگا ہوا تھا, کسی حیرت ہوئی نہیں اور ناراض نہیں ہوئی. اب دوبارہ بات جنہیں دوبارہ بات پڑھائی, یہ غم, یہ سوچ, یہ فکر اور یہ درد, یہ کتاب کتاب الاثار میں ہے. یہ طالب علم جو پڑھتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الاثار جو درجہ سازشہ میں ہے اس میں یہ باہر کا واقعہ نقل کیا ہے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے رکھا کے لیے حیرت, یہ پتہ نہیں چلا کہ میں حیرت پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا ہوں, اور وہ جہاد کے اس میں لگاؤ. ایک اور روایت میں ہے, وہ تو کتاب الاثار میں میرے نبی نہیں رہے گی لیکن گدود جگہوں میں ہے. ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بعض اوقات میں میدان جنگ کے صفوں کو اپنے نماز کے صفوں میں درست کر رہا ہوں. میدان جہاد کے مجاہدین کے صفوں کو میں اپنے نماز کے صف میں کھڑے کھڑے درست کر رہا ہوں. مطلب اس کا یہ ہے کہ میں یہاں نماز پڑھا رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں اور فکر میری مجاہدین کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ان کے صفوں کو درست کر رہا ہوں. کیسے ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, یہ درد اور یہ فکر, یہ جہاد کے نفس کو کہے. ایک نیکی کا کام آدمی کرتا ہے, جہاد کے میدان کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا, نیکی کا کام ہے بھائی, لیکن اس نیکی کے کام کو تم اٹھا کر کے کہو کہ یہ میں جہاد کیا اور ہوا کو پھر اسی میں لگا دیا کہ کہا کہ بھائی یہ بھی جہاد ہے. اونلی جہاد کہاں کا کام ہے بابا, کس نے اس کا جہاد کیا؟ ابھی سرینے کے جیسے برتن کو چاٹا تو چاٹ برتن کے چاٹنے سے برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے آگ سے اس طرح چھڑائے جس طرح تو نے مجھے اس کے شیطان کے چاٹنے سے چھڑایا. شیطان کے چاٹنے سے تو نے مجھے چھڑایا اور بچایا, اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جہنم کے آگ سے بچایا. اور کیا کام ہے؟ لیکن یہ کہنا کہ میں نے برتن چاٹ کیا, میں نے جہاد کیا, اس طرح اس مسئلے کو اس طرح ان چیزوں میں استعمال کرتے کرتے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہر نوجوان اور ہر خون جس کا گرم ہے وہ یہی کہے گا کہ بتوریا جانیں گے اور بدل جانیں گے, یہی جہاد ہے. اگر اس بولیے کو تو مت نہ ہو, اس کو اپنی جگہ پہ رکھو. تم نے اگر مجاہدین کے برتن کو دھو لیا تو تم تو کہہ سکتے تھے میں نے جہاد کر لیا, اس لیے کہ مجاہدین کے برتن کو دھونے کا مجھے موقع ملا. یا مجاہدین کے برتن ایسے رہ گئے تھے میں نے اس کو چاٹ لیا تاکہ مجاہدین کے برتن وہ جلدی نہیں تھے. ایک تیاری وہ کھانا پکایا, کھانا کیا تھا, وہ پتھر کھڑا دیا اور آگ جلائی اور اس کے ساتھ ایسا ایسے ایک پیارا سا گھر سا بنا دیا اور اس کو اس کے ساتھ لگا دیا, چپکا دیا اور آگ جلا دی تاکہ یہ روٹی بن جائے. معلوم نہیں ہے کہ جو کی روٹی ہے یا جنگوں کی روٹی ہے, یہ شام کا واقعہ ہے. اور اس میں آواز آئی کہ ان نذیر نکلو کو پار میں حملہ کر دیا. تو کہا کہ میں نے اپنی اس روٹی کو اس پتھر سے جو ہے وہ ہٹا دیا, آگ ہی پک چکی تھی, جہد کرتی تھی, اور میں نے اسی طرح منہ میں ڈال دیا اور چھوڑا. اور میں نے یہ سوچا تھا کہ کئی دنوں کے بعد کھانا کھا لوں گا, لیکن نہ سالن کی کوئی وہ مجھے فوٹل ملی اور نہ اس روٹی کو مکمل طور پہ بڑھانے کی, جو حصہ پر کرتا تھا منہ میں ڈال دیا اور چھوڑے. یہ ایک آدمی نیک کام کرتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتلاؤں, ایک سال تک ایک آدمی اس مسجد میں جیسے کہا کر کے تلاوت کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, ایک سال تک یہاں عبادت کر رہا ہے اور یا اس نے اس مسجد کو چھوڑ کر کسی اور کوٹری میں جا کر کے بیٹھ گیا اور کہا کہ میں دنیا کے کسی کام کو نہیں کروں گا, صرف یہاں بیٹھوں گا اور معاشرے کے گھر تعلق نہیں رکھوں گا, یہاں بیٹھوں گا. اس کو رحبانیت کہتے ہیں. گھر بار بیوی بچوں کو نہیں سنبھالوں گا, انہیں عبادت میں بیٹھوں گا, اس کو رحبانیت کہتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رحبانیت علی الاسلام, اسلام کی درویشی نہیں ہے, یہ رحبانیت نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھ کر کے ہر آدمی کے بچارا چوبیس گھنٹے عبادت میں لگا ہوا ہے. لیکن شریعت نے بنا دیا, اس لیے کہ شریعت کے مختلف میدان ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھو اور یہاں بیٹھنے کے بعد دنیا سے بڑا تعلق کرو. بیویوں کا نظام ہے, بچوں کا نظام ہے, معاشرے کا نظام ہے اور اس کام کے کس اس کو ترقی کا اس کو نبھانے اور سنبھالنے کا نظام ہے. کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے بدلے اس لیے پیدا کیا کہ ساری دنیا سے آگے بند کرو ایک جگہ بیٹھو. ایک صحابی نے پوچھا بھی ہے مرزا شریف کی روایت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہمیں رحبان رحبان بننے کی درویش بننے کی آپ اجازت دے رہے. ہم رائف بن جائیں گے, گھروں میں بیٹھیں گے اور کوٹری میں بیٹھیں گے, چھوٹے کمروں میں بیٹھیں گے, عبادت کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ترہب امتی الجہاد فی سبیل اللہ, میری امت کی ربانیت تو یہ ہے کہ میدان جہاد میں نکلے، یہ راہ ہے میری امت کی، راہ یہ ہے جو میدان جہاد میں نکلے مثال چاہیے. اور واقعی فرمایا حضرت پاک نے، واقعی فرمایا راہب کیا ہوتا ہے، اس کو ناخن تراشنے کا موقع نہیں ملتا، ان کو بات بیانے سنوارنے کا موقع نہیں ملتا، اور ان کو تیل لگانے کا موقع نہیں ملتا، اور ان کو صحیح معنوں میں کپڑا نہیں ملتا، اور میرے کچھ ایسے کپڑوں میں اور مارے مارے پھرتا ہے، راہ یہی ہوتا ہے. اور یہی میدان جہاد میں جب اترتا ہے جو ہے الگ سر کے میز کچھ الگ ناخن اتنے بڑے بڑے خوبانی سے لکھا ہے کہ مجاہد کو ناخن بڑھانے چاہیے، اس لیے کہ ناخن اگر زیادہ تراش کیا تراش کیا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ بار آتا ہے کوئی صحیح استعمال نہ کر سکے اور انہیں اس کی کمزور پڑ جائے. اس لیے جہاد کے میدان کے مجاہدین کو اجازت ہے کہ وہ ناخن جتنا بڑھانا چاہے بڑھا سکے، یہ کرا ہے اس میں نے لکھا ہے، منہ جو بارے میں نے لکھا ہے. اور اس کے دوسرے جو ہے کہ جس کے دشمن ڈرتا وہی جہازی تو ہے بھارت میں جو اس کے بادشاہ کے دربار میں گیا یا آخری روستوں کے بعد کے جو بڑا آتا تھا ان کا فارسیوں کا، اس کے دربار میں جب گیا اس نے کہا کیوں آیا ہوں، کہا کہ بس اس لیے آئے ہیں کہ اسلام قبول کرو، نہیں قبول کرتے ہو تو جیزیا مان لو، نہیں قبول کرتے تو میرا نہ ہو. اس نے کہا کہ ہمیں چیلنج اور ہمیں دھمکی دیتے ہو اور دیکھتے نہیں ہو تم تو جوئیں پڑی ہوئی ہیں، جوئیں گر رہی ہیں، میل کو چیل کو دیکھو، اپنے کپڑوں کو دیکھو، کپڑوں کو دیکھو، میل کو چیل کو دیکھو، جوئیں صاف نہیں کر سکتے ہو اور مجھے تخت کے نیچے اتارنے کے کہہ رہے ہو. کہاں بھی آگے سے کہتا ہے اس جہاد کے میدان میں بہت عرصہ ہمارا ہوا اور کپڑے صاف کرنے کا موقع نہیں ملا، یہ تو حال کی چیز ہے بھائی، اس میل کو چیل کو ہم دور کر لیں گے اور اس جوئوں کو ہم صاف کر لیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے تجھ میں جو کفر کے محل کو دینے اس کو نکال، تیری خواصت کو ختم کر، وہ خواصت تیرے جسم کے اندر چپکی ہوئی ہے اور یہ تو آج کی چیز ہے. لیکن اب وہاں تو یہ جہاد میں نفس نیک کام ایک آدمی کرتا ہے جس کا اثر بنایا جہاد کے میدان میں جا کے پڑتا ہے تو وہ تو جہاد ہے. نفس کے ساتھ آپ نے جہاد کر لیا اور آپ نے اس کو تیار کر لیا، تیار کر لیا، نفس نہیں چاہتا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں، آپ نے تیار کر لیا کہ نفس جاؤ گے جاؤ گے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اے میرے نفس تم چاہو یا نہ چاہو میدان میں میں کچھ اٹھا دوں گا، جب سامنے ہے اور کافروں کو ختم کروں گا، تو چاہے